الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجاه محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به جناب محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس دنیا کو ایک خاص نظم و ضبط کے اوپر خلق فرمایا ہے. اس کا نظم و ضبط اتنا شدید ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر مختصر سا بھی تبدیل کریں، حتیٰ سائنس کے میدان میں لوگ ثابت کرتے ہیں کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی اس پورے نظام کو تباہ کر سکتی ہے. اور یہ نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ بظاہر وہ تمام چیزیں جو اتفاقات نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی، سب کا سب ایک قانون کے تحت، طے شدہ اصولوں کے تحت انجام پا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم مقرر مثال میں عرض کرتے ہیں، انسان کا بدن ہے. شاید میرے اور آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دل، جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کتنی دفعہ دھڑکا، کہ یہ 10 دفعہ دھڑکے، 20 دفعہ دھڑکے، 70 دفعہ دھڑکے، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آیا اور ہوتا رہا، تو کیا بغیر قانون کے ہو رہا ہے؟ ہمارے سمجھ میں آنے یا نہ آنے سے اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ اس میں کوئی قانون نہیں ہے. نہیں، قانون ہے، ہم نہیں پہچانتے. لہٰذا اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ شاید یہ سمجھے کہ یہ کوئی حادثہ ہو گیا. نہیں، حادثہ نہیں ہوا ہے، قوانین کے تحت اس کی طبیعت خراب ہو جانی چاہیے تھی، اب اس درجے پہ پہنچ گیا تھا. جس طرح انسان کے بدن میں ایسا ہے، مادی قوانین میں ایسا ہے، مثلا بارش ہے، بارش کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، یہ سب قوانین کے تحت ہیں، ان میں کوئی چیز خلاف قانون نہیں ہے. اسی طریقے سے معاشرے بھی ہوتے ہیں. اگر ایک معاشرے کے اندر دین پھیل رہا ہے یا ایک معاشرے کے اندر دین نہیں پھیل رہا، ایک معاشرے کے اندر امن و امان ہے، دوسرے معاشرے کے اندر افراتفری ہے، ان میں سے کوئی چیز خلاف قانون نہیں ہوتی. یہ سب کا سب قانون ہوتے ہیں، تمام کا تمام قوانین کے نتائج ہیں یہ. یعنی مثال کے طور پر خدا متعال نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی معاشرہ یہ کرے گا اس کو جواب میں یہ ملے گا. یہ قوانین میری اور آپ کی مادی دنیا پہ حاکم ہیں اور ان کو ہم قبول بھی کرتے ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیکھ لیں تو ہماری طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ میڈیکل سائنسز میں کیا کر رہے ہیں؟ دنیا بھر میں ہر سال کئی 100 ارب ڈالر اس بات کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ جسم کے اوپر جو قوانین ہیں انہیں سیکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں. ہم اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں، بہت تیر مار لیا اس کام کو کرنے میں تو کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ پہلے انسان 70 سال کی عمر میں مر رہے تھے، پھر 80 سال کی عمر میں مریں گے. اور بہت زیادہ کارنامہ کیا تو کیا ہوا؟ وہ یہ کہ لائف کی ایکسپیکٹنسی کو 70 سال سے بڑھا کر 80 سال کر لیں گے. عجیب بدبختی ہے انسان کی کہ وہ اربوں ارب ڈالر، سینکڑوں ارب ڈالر اس پہ خرچ کرتا ہے کہ لائف کو 10 سال اور بڑھائے، اور کروڑوں سال جو اگلی زندگی ہے اس کے بارے میں بے فکر ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچتا. جسم کے مادی قوانین کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں، معاشرے کی مادی حالت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں. بھئی یہ جو کچھ معاشی نظام ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس معاشی نظام کی ذمہ داری یہ ہے کہ بدن کی کچھ ضرورتوں کو پورا کر دے. مثلاً کہ پوری دنیا کے اندر فوڈ اسٹف کی جو تجارت ہو رہی ہے، غذائی مواد کی تجارت جو ہو رہی ہے، کیا کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بھائی آپ کے پیٹ میں غذا پہنچ جائے، جو آپ کی بدن کی چند کلو کیلوریز ریکوائرمنٹ ہیں پر ڈے وہ پوری ہو جائیں کسی طریقے سے. پورا اقتصادی نظام چل رہا ہے اس بات کے لیے کہ آپ کے اور میرے جسم کی چند ضرورتوں کو پورا کرے. جسم کی ان چند ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں ٹریلین ڈالر کا نظام چل رہا ہے، جبکہ اس جسم نے 60 سال میں مر جانا ہے. اور روح کے اس نظام کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، جس نے کروڑوں سال باقی رہنا ہے. عجیب بدقسمتی ہمارے ساتھ. اچھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سب سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس بدن کے پیچھے انتہائی قیمتی ایک روح بھی ہے. ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے. اور اگر میں یہ دیکھوں کہ مثال کے طور پر دنیا کی حکومتیں بنی ہوئی ہیں، نظام بنے ہوئے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر گورنمنٹ کے ادارے یا غیر گورنمنٹ کے ادارے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ بظاہر معاشرے کی بہتری کے لیے بہت سارے اقدامات انجام دے رہے ہیں. معاشرے کی بہتری کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہیں جو ان کی دانش میں بہت اچھا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں غربت سے عرض کرتا چلوں، اور جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، کچھ مثالیں کچھ جگہ کے لیے بہت بجا ہوتی ہیں، یہ بھی یہاں کے لیے بہت بجا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. مثلا کتنی این جی اوز کام کر رہی ہوں گی غریبوں کے لیے؟ نہیں معلوم. یعنی پاکستان میں اگر کوئی رجسٹرڈ این جی اوز کا کاؤنٹ کرے، پتہ نہیں گورنمنٹ کے پاس بھی اسٹیٹسٹکس کس حد تک قابل اعتبار ہیں، تو ہزاروں تو ہوں گی یقیناً، ہزاروں تو یقیناً ہیں ہی، لاکھوں تک بھی پہنچ گئی ہوں شاید، کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا اتنا کام ہو رہا ہے کہ جناب غربت کسی طریقے سے ختم ہو جائے، غریب کا سہارا بن جائے، یہ کر لیں وہ کر لیں. یہ ساری محنت دو جگہ پر ہو رہی ہے، یا ڈسٹریبیوشن پہ ہو رہی ہے یا پروڈکشن پہ ہو رہی ہے. یا ہم پروڈکشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو غریب کو زیادہ ملے گا، یا اگر کوئی اس سے بڑا کام کر رہا ہے تو وہ ڈسٹریبیوشن کو بہتر کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو پیسہ امیروں کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اور قرآن کریم نے ہرگز اس کو پسند نہیں کیا. فرماتا ہے لکھے لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، فرمایا ہم نے یہ نظام دیا ہے تمہیں تاکہ دولت تمہارے چند ہاتھوں کے اندر محدود ہو کر نہ رہ جائے، اور وہ ہو گیا. یعنی قرآن ہدف خود صراحت سے بیان فرماتا ہے یہ ہم نہیں چاہتے تھے اور ہو گیا. اب یہاں پر برسبیل تذکرہ ایک پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاتھوں میں دولت محصور ہو گئی ہے، کہ جو قرآن کو اہمیت نہیں دیتے اور دولت کو محصور کیے بیٹھے ہیں، وہ تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم نے جواب دینا ہے. جو یہ جانتا ہے مجھے قرآنی اہداف کے مقابلے میں جواب دینا ہے، وہ اس آئے کریمہ کا کیا جواب دے گا کہ کہیں دولت اس کے ہاتھ میں پھنس نہ گئی ہو، دولت کے سرکل میں اس کے ہاتھ میں ضرورت سے زیادہ کہیں انبار نہ لگ گیا ہو. بہرحال تو اب یہ اتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں، یہ سب یا پروڈکشن پہ کام کریں گے کہ مثال کے طور پر زیادہ پیداوار ہو جائے گی تو غربت ختم ہو جائے گی، اور یا تقسیم کے اوپر کام کریں گے کہ تقسیم زیادہ ہو جائے گی تو غربت ختم ہو جائے گی. ہمارے خیال میں اسلامی فکر کے اندر رہتے ہوئے ان دونوں پہ کام کرنا جز وقتی اہداف پہ کام کرنا ہے. جز وقتی اہداف کے لیے یہ کام بہت اچھا ہے. ایک مثال اور عرض کرتا چلوں پھر اس مسئلے کی طرف، اور پھر اصلی موضوع حقیقت عبادت اور آج کا عبادت گزار، تاکہ اس میں غربت کو حل کرنے میں جو کردار عبادت کا ہے وہ بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. کئی سال پہلے کسی نے مجھے ای میل میں یہ مثال لکھ کر بھیجی، کھیلنے کا بعض وقت ایسا ہوا کہ ایک آدمی کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک پانی کی نہر بہ رہی ہے, اس نہر میں کوئی لاش پڑی ہوئی ہے. تو اس نے سوچا کہ بھائی یہ انسانی ہمدردی کے عین مطابق ہے کہ میں اس لاش کو باہر نکالوں, اس کو مناسب طریقے سے دفن کروں. تو وہ لاش باہر نکالنے لگا, دیکھا ایک اور لاش بھی آ رہی ہے. تو اس نے اور جو برابر میں گزرتے تھے ان لوگوں کا, بھائی میری مدد کے لیے آؤ, میں ایک لاش نکال پاؤں گا دو تھوڑی نکال پاؤں گا, تم دوسری تم نکالو. دیکھا اور پیچھے آ رہی ہیں. اب اس نے سب لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ آؤ بھائی آؤ بھاگ کے آؤ میری مدد کرو تاکہ ہم یہ ساری لاشیں نکالیں. اب لوگ اس میں مدد کرنے کے نیچے آئے بھی. ایک آدمی نے اس آدمی سے بھی کہا کہ ایک اور گزرا کہ تم بھی آؤ. اس نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا اتنا بے حس نہ بنو, لاش ہے رحم کرو. کہنے کا نہیں میں پیچھے جا کر یہ دیکھوں گا کہ ان کو مار کون رہا ہے, میں اس کا ہاتھ روکوں گا. تم یہاں لاشیں پکڑو اور ان لاشوں کو دفناؤ, لیکن مجھے یہ دیکھ لینے دو کہ یہ مار کون رہا ہے. اگر میں اس کا ہاتھ روک لوں تو یہ تمہارا کام نبٹ جائے گا, اور اگر تم نے اس کا ہاتھ نہیں روکا تو ہم سب یہاں لاشیں ہی پکڑتے رہیں گے. پھر ہم لوگ غربت ختم کرنے میں یہی کر رہے ہیں, ہم غریب کو پکڑ رہے ہیں اور وہ جو غربت کا سبب ہے اس پر کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. ہم غریب پکڑ رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک ادارہ کھڑا ہوا, وہ کہہ رہا ہے ہر غریب کو 5 روپے میں کھانا دیا جائے گا. چلو ٹھیک ہے, ایک غریب آیا پیٹ بھرا نہیں, پیٹ نہیں بھرا ہوا اس کا بھوکا ہے, ہاں واقعاً کھانا ملنا چاہیے. اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر ہم 10 سالہ منصوبہ بنائیں گے, اس میں غربت کو پیچھے سے جا کے پکڑیں گے, 10 سال تک غریب مرتا رہے. نہیں یہ بھی نہیں کہہ رہے ہم. جس کو کھانا کھلانا وہ کھانا کھلائے, ورنہ یہ غریب بےچارا کہاں جائے گا, آج 10 سال تک تھوڑی بیٹھا رہے گا کھانے کے ساتھ. لیکن کچھ لوگ یہ کریں اور اصل کام ان لوگوں کا ہے جو پیچھے جا کر یہ پکڑیں گے, بھائی وہ کون سا بدبخت نظام ہے جو اتنے غریب بنائے چلے جا رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر دولت بھی پیدا ہو رہی ہے, پیداوار بھی ہے اس کی, اور اس کی جی ڈی پی کہنے کو اتنی زیادہ ہے, تو یہ غریب کیوں بن رہے ہیں پھر؟ اور کچھ طبقہ ایسے ہیں کہ جو عیاشی میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں, ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں اور ادھر غریب بنے چلے جا رہے ہیں. تو کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جا کے دیکھا جائے وہ غربت بن کیوں رہی ہے. اچھا اب اس کام کو جب آپ ڈھونڈیں گے کہ غربت بن کیوں رہی ہے, تو کہیں آپ کہیں گے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے. جب تک کرپشن ہے غربت بنتی رہے گی. ٹھیک ہے کرپشن زیادہ ہے, اب اس کرپشن کو کیسے حل کیا جائے گا؟ کرپشن کے لیے کہ قانون بنا لیا جائے. چلیے قانون بن گیا, وہ قانون کا ایکسپرٹ آئے گا, اس کرپٹ انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک اور داستان نکالے گا, دیجیے جناب پھر کرپشن کی ایک اور داستان شروع. آیا قانون بن کے کرپشن ختم ہوئے کبھی؟ ہاں قانون بننے سے کرپشن مہنگا ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. ہم نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کسٹم کے لاز بنانے سے اسمگلنگ ختم ہو جاتی ہے. نہیں, اسمگلنگ مہنگی ہو جاتی ہے, ختم نہیں ہوتی ہے, اسمگلنگ چلتی رہتی ہے. تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہماری مشکل کا حل نہیں ہے. اب مشکل کا حل کہاں ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں, یہ کہ آپ کے سامنے کوئی امیر گزرے اور آپ اس کو عزت کی ایک نظر سے دیکھیں, آپ غربت کا باعث ہیں, آپ غربت کا باعث ہیں. اصلی سبب غربت کا آپ ہیں اور میں. کب؟ جب ہم امارت کا احترام شروع کر دیں. اصل میں معاشرے میں غربت اس لیے پھیلتی ہے کہ کچھ لوگ دولت کا احترام کر رہے ہیں. جب تک لوگ دولت کا احترام کر رہے ہیں, دولت مند کا احترام کر رہے ہیں, دولت کے اوپر حاصل ہونے والی آسائشوں کا احترام کر رہے ہیں, ہر انسان احترام چاہتا ہے, بس دولت چاہے گا, دولت کی طلب کی جنگ میں جائے گا, خود دولت لے گا اور دسیوں کو غریب کرے گا. اگر آپ کو یہ سرکل توڑنا ہے, اس میں ڈسٹریبیوشن پہ بھی کام کریں, پروڈکشن پہ بھی کام کریں, لیکن اصلی کام اپنے دل کے اوپر کریں کہ اس سے دولت کا احترام ختم کریں. کسی طریقے سے آپ دولت کا احترام ختم کریں. اپنے چند رشتے داروں میں کس کا زیادہ احترام دیکھتے ہیں آپ؟ بلا شک و شبہ آج کے نظام کے اندر دولت کا. آپ کسی بزرگ کو لائیں جس کی عمر 80 سال ہو, اسی خاندان کے ایک اور بزرگ کو لائیں اس کی عمر بھی 80 سال ہو, اور خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ جو ایماندار ہو, عبادت گزار ہو, پرہیزگار ہو, وہ غریب ہو, اور اسی کے 80 سال عمر والا ایک اور بزرگ ان تمام چیزوں سے آری انتہائی دولت مند ہو, خاندان میں کس کی زیادہ چلتی ہے؟ طے شدہ بات ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں. جب نچلی نسل یہ دیکھے گی کہ ہمارے بزرگوں میں بھی اس کا احترام زیادہ ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے, تو کیا دولت کی حرص نہیں کرے گی؟ اب غربت کا سبب کون ہوا؟
اگر آپ کہہ رہے ہیں نا غربت کا سبب اس لیے کہ یہاں ظالم ہیں، تو دنیا کے کون سے زمانے میں ظالم نہیں تھے؟ کس زمانے میں ظالم نہیں تھے؟ ہر زمانے میں ظالم تھے، ہر زمانے میں ان دولت کے پیچھے بھاگنے والے ظالم موجود تھے، لیکن اصل مشکل یہ تھی کہ عوام کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے، عوام کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے؟ جاہلیت کا معاشرہ صرف وہ معاشرہ نہیں ہے جس میں اسلام نہیں ہے نام کے لیے، جاہلیت کا معاشرہ وہ ہے جس کے اندر اسلام نام کو ہے لیکن اقدار اسلام سے پہلے کی ہیں. بس میں کہہ سکتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا معاشرہ جاہلیت پر مبنی ہے، کیونکہ اس میں اقدار جاہلانہ دور کی ہیں. کون سی اقدار جاہلانہ دور کی ہیں؟ یہی کہ یہ دولت کا احترام کرتی ہے، یہی کہ یہ لوگ طاقتور کا احترام کر رہے ہیں، یہ جاہلانہ اقدار ہیں، اسلامی اقدار نہیں ہے. اسلامی اقدار پھر کیا ہے؟ اسلامی اقدار یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا احترام ہونا چاہیے، علم اور حکمت کا احترام ہونا چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ کا احترام ہونا چاہیے. اب اگر آپ غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے دو میں سے ایک کام لے لیجئے، یا آپ لاشیں پکڑ لیں یا آپ قاتل کا ہاتھ پکڑ لیں. اور اگر سب لاشیں پکڑتے رہے تو قاتل قتل کرتا رہے گا، غربت بڑھتی رہے گی اور کبھی بھی غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا. اچھا اب اس کا ہماری بحث سے کیا تعلق ہے؟ حقیقت عبادت اور آج کا عبادت گزار، ہماری بحث سے کیا تعلق؟ ہماری بحث سے تعلق یہ کہ آج کا عبادت گزار یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس کی نماز صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد اس کی اصلی نماز شروع ہونی ہے. جب وہ مسجد سے باہر نکلے اور آ کر پھر دولت کے سامنے سر جھکائے تو اس کو اللہ اکبر نے کیا دیا؟ پھر اس کا مطلب ہے اس نے صرف لفظ میں ایک اللہ اکبر کہا ہے، جسم سے چند دفعہ جھکا ہے اور بیٹھا ہے اور اٹھا ہے، اس سے زیادہ اس نے کوئی کام انجام نہیں دیا. ایک طرف سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسری طرف سے دولت اور دولت مند کے سامنے سر جھکا کے کہتا ہے کہ میرا مائی باپ تو ہی ہے، تو کہاں گئی تمہاری ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یہ معاشرے کی گمراہی کا اصلی سبب ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر کوئی صحیح حقیقت عبادت کو جان لے اور واقعی نماز کی ایک حقیقت کو سمجھ لے کہ نماز میں ایک توحید ہے، نماز میں خاص اقدار کا پیغام ہے، نماز کے اندر کچھ حقائق کو تسلیم کرنا ہے، اب اپنے آپ سے پوچھے میری باہر کی زندگی کیسی ہے، اب اصلی نماز شروع ہونی ہے. یعنی میں اب عرض کرتا ہوں، اپنے لیے عرض کرتا ہوں اپنی خاطر، کہ میری نماز نماز ظہر میں ختم نہیں ہوگی، یہاں سے شروع ہوگی. بس آخری جملہ اس چیپٹر میں اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ نماز ایک عبادت کا عمل نہیں ہے، نماز پوری ثقافت کا نام ہے. نماز ایک ثقافت ہے. کون سی ثقافت ہے؟ نماز وہ ثقافت ہے جس میں توحید قبول کر لی گئی ہے اور غیر خدا کا بھرپور انکار کر کے صرف خدا اور خدائی نظام کے اندر جو احترام تھا اس احترام کو قبول کر لیا گیا. یہ نماز ہے اور یہی عبادت ہے. عبادت یعنی بندگی. بندگی کس کی؟ بندگی یعنی خدا کی بندگی. غیر خدا کا انکار، ظالم کا مقابلہ بھی اس کے اندر ہے، ظلم کا مقابلہ بھی اس کے اندر ہے، اقدار کی کیفیت بھی اس کے اندر ہے. اب اس کو ایک دو مثالوں میں اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور اس بحث کو اختتام تک لے کر جائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد تک. سابقہ مثالوں میں جیسے کہ عرض ہوا، اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں آپ جا کر دیکھیے بنیاد کہاں پر ہے، بنیاد کو پکڑیے، اس بنیاد کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیجئے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہم اکیلے ہوتے ہوئے کیسے بنیادی کام کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ کو نظر آ گیا صاحب کہ ہاں ٹھیک ہے توحید کا ایک پرچم ہے اور جہاں کہیں توحید سے انحراف کریں گے وہیں پر ہمیں سزا ملے گی، ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے گا. خدا نے متعال کا ایک ثقافتی نظام ہے، اس ثقافتی نظام کو اگر قبول کریں گے اس پر چلیں گے معاشرہ صحیح چلے گا، گڑبڑ کریں گے ہمیں سزا ملے گی. اب آپ کے سامنے ایک اور سوال آیا، وہ یہ کہ بھائی وہ جو ظلم کا نظام ہے اس کے پاس تو بہت سارے وسائل ہیں، اس کے پاس جناب علی پورا میڈیا بھرا پڑا کیونکہ وہ سب کا سب اسی ظالمانہ طبیعت سے لے کر چل رہا ہے. میڈیا کے چیپٹر میں بھی لگے ہاتھوں میں دو چار جملے عرض کروں، پتہ نہیں زندگی میں آگے کب کبھی موقع ملتا ہے، انسان کو نہیں ملتا. میڈیا کیا دکھاتا ہے اور میڈیا کیوں دکھاتا ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان میں کتنے ٹیلی ویژن چینلز آ رہے ہوں گے، گویا پیچھے شاید تھوڑی سی جگہ میں کمی ہو رہی ہے اور آگے جگہ کافی زیادہ ہے. درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجیں محمد وال محمد. بردی کا درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. کیا ہم لوگ تقریباً جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں کم سے کم ظاہری طور پر میڈیا سے شاکی ہیں کہ میڈیا اچھا کردار ادا نہیں کر رہا. اچھا یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہاں شاکی ہیں اور گھر میں جا کے ڈیلیبریٹلی خود آن کر کے خود بیٹھ کر دیکھتے بھی ہیں. یہ بھی ایک عجیب مشکل ہے بھائی اپنے یہاں شاکی کیوں ہیں. باہر کچھ معاشرتی دباؤ کے تحت شاکی بھی ہیں اور کچھ معاشرتی دباؤ کے تحت خود سے دیکھنے والے بھی ہیں. بھارت میڈیا کیا دکھاتا ہے اور میڈیا کیوں دکھاتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ جناب علی جا کر دیکھیں کسی چینل کے اندر کام کرنے والے کسی پروڈیوسر سے ملیں آپ اس سے تو آپ دیکھیں گے ذاتی طور پر برا آدمی نہیں ہے. اچھا وہ جو پروگرام دکھا رہا ہوگا وہ ایسی فحاشی پر مبنی ہوگا کہ پوری سوسائٹی کو کرپٹ کر رہا ہوگا. ذاتی طور پر برا آدمی نہیں ہے وہ. اچھا پھر یہ دکھاتا کیوں ہے؟ یعنی اگر معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے خود سے ملیں تو شاید نماز بھی پڑھتا ہوگا، شاید تھوڑا بہت دین کا جذبہ بھی رکھتا ہوگا، شاید کبھی آپ اس کو دین کے نام پر تھوڑی دیر کے لیے پکاریں تو شاید آ بھی جائے. ٹھیک ہے اتنا اچھا ہوگا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہو بھی جاتے ہیں. لہٰذا میڈیا میں کام کرنے والے ٹھیک ٹھاک لوگ شاید یہاں پر بھی ایک دو ہوں گے، ملتے ہوئے اچھے ہیں، ذاتاً اچھے لوگ ہیں. اچھا پھر یہ جب ٹی وی پر جو پروڈکشن آتی ہے یہ اتنی خراب کیوں ہوتی ہے؟ یہ اتنا اچھا آدمی اتنی بری چیز کیوں دکھاتا ہے؟ اصل میں یہاں پر قانون یہ نہیں ہے کہ اس کی طبیعت ہے جو ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہے، نہیں یہ نہیں ہے. ٹی وی پر صرف وہ دکھایا جاتا ہے جو دیکھنے والوں کے دل میں دیکھنے کی خواہش ہے. ہاں جو آڈینس کے اندر یا سامعین کے اندر ناظرین کے اندر دیکھنے کی اندر کی خواہش ہے، جو وہ شاید زبان پہ لانا بھی پسند نہیں کریں گے بلکہ یہ کہہ کر دیکھیں گے کہ دیکھیے کتنی خراب چیزیں آ رہی ہیں آج کل، جو ان کے دل میں خواہش ہوگی نا دیکھنے کی، میڈیا اس کو جج کر لیتا ہے اور وہ دکھا دیتا ہے. اچھا وہ کیوں دکھاتا ہے؟ اس کو اس لیے دکھانا ہے کہ بہرحال اس کو ایڈ چاہیے اور ایڈ اس کو ملیں گے جس کے دیکھنے والے زیادہ ہوں گے. اب اگر لوگوں کے دل میں خدا کو دیکھنے کی خواہش ہے تو خدا دکھا دے گا، لوگوں کے دل میں فرعون دیکھنے کی خواہش ہے تو فرعون دکھا دے گا، لوگوں کے دل میں امیہ اور بنی امیہ دیکھنے کی خواہش ہے تو بنی امیہ دکھا دیں گے. جو ان کے دل میں دیکھنے کی خواہش ہے وہ یہ دکھا دیں گے. اب آپ سمجھ جائیے کہ میڈیا کی فحشا کی ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا. سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کوئی میڈیا اس وقت تک کوئی گندا پروگرام نہیں دکھائے گا جب تک اس کو یقین ہوگا کہ اس کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اور جس دن اس کو یقین ہو جائے کہ اس کو دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں تو کسی صورت میں نہیں دکھائے گا. اب مثال کے طور پر آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر محرم کی کوریج ٹھیک ٹھاک ہونے لگی ہے، اب تو چند سال پہلے تو نہیں ہوتی تھی، اب کیوں ہونے لگی؟ کچھ کو احساس ہو گیا کہ بہرحال اہل بیت کے ماننے والے میڈیا پر محرم کے دنوں میں مجلس دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ دکھائیں تو ان کی مارکیٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے. انہوں نے مجلس دکھا دی، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مجلس میں کیا پیغام پھیلا رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان کو غرض اس بات سے ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے. اب جب بھی آپ دیکھیں نا کسی ٹی وی کے اوپر فحاشا آ رہی ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں اس میں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج میں بہت مائنر حصہ آپ کا بھی ہے. آپ نہ دیکھیں تو دیکھیے پھر کیا کریں گے یہ لوگ. اور یہ قانون ایک عجیب قانون ہے، ہم سب کسی نہ کسی تناسب سے اس جرم کے اندر شریک ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سادہ ہے. آپ یہ مت کہیے میڈیا سے، جب وقت آئے تو کہیں، اس کو بھی کہیں، پوری طاقت سے کہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس سے کہیں اپنے نفس سے پوچھیں مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں دیکھ رہا ہوں؟ بند کر لیجیے، اس میں آپ کو کیا جا رہا ہے؟ اب بہترین مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو ایک پاکستان کا چینلز کا سسٹم ہے, ایک چین ہے, وہ ایک طرف سے قرآن پر بیس ایک چینل دکھا رہا ہے اور ایک طرف سے میوزک پر بیس ایک چینل دکھا رہا ہے. اچھا اس سے پوچھیں کہ بھائی اس کا جو بھی اونر ہے تو دیندار ہے یا بے دین ہے, تو طے کر لے. ایک طرف سے تو قرآن پر بیس ایک چینل دکھا رہا ہے اور ایک طرف سے تو میوزک پر بیس ایک چینل دکھا رہا ہے, تو وہ یہ کہے گا بھائی مجھے ایڈ چاہیے, قرآن سے آئے یا میوزک سے آئے, مجھے تو بس ایڈ چاہیے. ادھر سے آتا ہے ادھر سے آئے, ادھر سے آتا ہے ادھر سے آئے. میں کسی کو بھی مس نہیں کرنا چاہتا. یعنی اس سے کوئی کہے کہ بھائی تو میوزک کا ہی چلا لے بس ختم کر معاملے, تو وہ کہے گا نہیں بلاخر قرآن کے نام پر بھی تو کچھ ایڈ آ سکتے ہیں نا, وہ کیوں مس کروں. اتنی گندی طبیعت ہے میڈیا کی, اور میں اور آپ اس گندگی میں ساتھ دے دیں گے. اچھا اب آپ کی اور میری عبادت کیا ہے؟ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں عبادت یہ کہ میں نے نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد تو میں آزاد ہوں جو کچھ دیکھوں. آپ کی عبادت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ آپ اپنے نفس کے اوپر کتنا کنٹرول کریں گے کہ آپ اس ظلم میں مبتلا نہیں کریں گے اپنے آپ کو. اچھا اب جیسے ہم یہ کہیں گے نا پھر فور ہمارے دوست صاحب آپ کہیں گے اس طرح تو ہم سب بے خبر رہ جائیں گے, دنیا میں جتنی خبریں ہوں گی وہ ہم تک کہاں پہنچیں گی اور پھر کیا ہوگا آگے اور یہ ہوگا. نہیں کچھ نہیں ہوگا. مجھے تقریباً ڈھائی تین سال ہو رہے ہیں میں نے کوئی نیوز چینل دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی. آپ کہیں گے یقیناً آپ پھر دنیا کے انتہائی بے خبر انسان ہیں. نہیں آپ ماشاء اللہ جا کر دیکھ لیجیے کہ ہم بے خبر ہیں یا نہیں. مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں آپ کو کوئی بے خبری تاری نہیں ہوگی, صرف ایک اچھا کام ہو جائے گا, آپ فحشا سے محفوظ ہو جائیں گے. آپ فحشا سے محفوظ ہو جائیں گے. ٹاسک سخت ہو گیا نا. ہاں یعنی اب آپ کو سختی ہے ورنہ پھر یہ معذرت کے ساتھ اتنی موت کی سی خاموشی کیوں تاری ہو گئی آپ کے اوپر. درود محمد والے جان محترم, اگر دنیا میں ٹرین بنی امیہ کی چل رہی ہے تو علی والوں کے سامنے دو راستے ہیں, یا اپنی ٹرین چلائیں یا پیدل چلنے کی مشقت برداشت کر لیں. ہم وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں میں جز وقتی بنی امیہ کی ٹرین میں بیٹھ جاؤں گا. یہ غداری ہے, یہ غداری ہے. یا تو آپ اپنی ٹرین چلا لو یا پیدل چلنے کی مشقت اٹھا لو, لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ چونکہ دا ٹرین بنی امیہ کی چل رہی ہے تو میں بنی امیہ کی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہوں, اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے بھائی ہمارا اگر اپنا میڈیا ہوتا نا تو ہم پھر اس کو دیکھ لیتے, تو جب تک وہ نہیں تو اس کو دیکھو گے؟ یہ وفاداری ہے دین سے, کیا وفاداری ہے؟ ہم مسلسل اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آئیڈیلز کچھ دے رہے ہیں, عمل میں کچھ اور سکھا رہے ہیں, عمل میں کچھ اور سکھا رہے ہیں, حتیٰ ان جگہوں پر جہاں پر ہمارے بس میں ہیں. بھائی آپ یہ کہیں گے مطلب میڈیا ہمارے بس میں نہیں ہے, جتنا تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو. آپ اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں, آپ کو اگر روڈ پہ آنا ہو روڈ پہ بھی آئیں, سارے کام کریں, لیکن شروع کہاں سے کریں؟ شروع وہاں سے کریں جو آپ کے بس میں ہے, وہاں سے شروع کریں. اب میں آپ کو دعوت دوں کہ آؤ بھائی چلو باہر چل کے ایک مظاہرہ کرتے ہیں, میڈیا کے خلاف فحشا بہت پھیلائے ہوئے ہیں, آپ بھی جمع ہو جائیں اور بند کرو میڈیا, فحشا بند کرو, اور گھر جا کے پھر دوبارہ دیکھوں بھائی یہ میں نے کیا حرکت کی, یہ تو میں نے انصاف نہیں کیا, یہ تو کوئی وفاداری نہیں ہوئی. اب میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں عبادت کا مفہوم چھوٹا نہیں ہے. عبادت زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرنے کا نام ہے, زندگی کے ہر معاملے میں. یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ فل ٹائم تو بنی امیہ کے گھر اور پارٹ ٹائم مولا امیر المومنین کے گھر, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بندگی ہے, جب تک میں بندہ ہوں میرے اوپر واجب ہے بندگی کروں, اور اس رب کا کام ہے کہ وہ اپنی ربوبیت دکھائے. وہ اپنی ربوبیت دکھانے کو تیار ہے, صرف میں اپنی بندگی کے معاملے میں مشکل سے دوچار ہوں. خدا نے مثال ہمیں اور آپ کو اللہ کا اچھا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
صلی اللہ محمد آل محمد.
اچھا اگر میں اور آپ ان قوانین کو سمجھ جائیں جو معاشرے کے اوپر ہیں, ہماری اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. بالکل ایسے جیسے آپ نے صحت کے قوانین کو سمجھ لیا تو آپ کو صحت مل جائے گی. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی صحت آتی کیسے ہے، صحت جاتی کیسے ہے، بیماری کیسے آتی ہے، بیماری کیسے جاتی ہے، بیماری آنے کی سے روکنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اور بیماری آ جائے تو اس کو واپس بھیجنے کے لیے. اسی طرح معاشرہ بھی ہے، معاشرہ نہ خود سے بگڑتا ہے نہ خود سے سنورتا ہے. بگڑتا ہے اسباب و عوامل کے تحت، سنورتا ہے اسباب و عوامل کے تحت. کل اصول کیا ہے؟ جو معاشرہ بندہ ہے وہ بنے گا، اور جو معاشرہ بے وفائی کرے گا وہ بگڑے گا. یہ کل اصول ہے. اگر معاشرے میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، سمجھ جائیں بندگی میں کمزور ہے، بندگی میں کمزور ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بندگی کرے اور اس بندے کا رب اس کو کسی نعمت سے محروم بھی کرے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس نے بندگی کر دی، وہ رب العالمین ہے، وہ دینے میں کیوں کوتاہی کرے گا، اس نے تو دینا ہی دینا. اب آپ کو جو معاشرے کے اندر بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے پوچھے گا، میں تو شریک نہیں ہوں، میں کہاں پر غلطی کر کے اس کے ساتھ شرکت کر رہا ہوں. مثال کے طور پر اب جیسے ہم لوگوں کے سامنے معاملہ ہے کہ بھائی اسرائیل کو کچھ کمپنیز امداد کرتی ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں کرتی ہیں. مثال کے طور پر آن ٹاپ کسی کو شک ہو یا نہ ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کچھ کولڈ ڈرنک بنانے والی کمپنیز کرتی ہیں، شک ہے، چھوڑ دی. اب کولڈ ڈرنک نہ پینے سے کون سی کیلوریز ختم ہو رہی تھیں آپ کی، کولڈ ڈرنک نہ پینے سے کون سی بیماری عارض ہو رہی تھی، فائدہ ہی فائدہ تھا نہ پینے میں، لیکن پھر بھی پی دی. اچھا اب آپ کہیں گے کہاں اسرائیل کا مقابلہ، کہاں کولڈ ڈرنک پینا نہ پینا، تم کون سا فلسطین اور غزے میں جا کے لڑ سکتے ہو، تم کم سے کم کوکا کولا سے ہی لڑ لو، تمہیں تو غزہ نہیں جانا ہے معلوم ہے، تو کم سے کم اتنا ہی کر لو بھائی، کہیں سے تو اپنے نفس پر پاؤں رکھنا سیکھو بھائی، کہیں سے تو شروع کریں. بھائی ٹھیک ہے آج نہیں جا سکتے غزہ، نہیں جا سکتے مثال کے طور پر اسرائیل سے لڑنے کے لیے، آرزو تو ہے سب کی، پھر نہیں ہو سکتا، چلو نہیں ہو پایا کوئی بات نہیں، اب یہ بتاؤ جو ہو سکتا ہے وہ کر لو. ساری امت اسلامی نے یہی سوچا ہے کہ وہ کرنے کا کام ہے اور وہ ہم کر نہیں سکتے، تو جو نہیں کر بھی سکتے وہ بھی چھوڑ دیا، یہی کر لیتے کم سے کم. کتنی بڑی مارکیٹ ہے صاحب، 1.5 بلین، چھوٹی مارکیٹ ہے، چائنا سے تو زیادہ ہی ہو گئے پھر ہم، اور چائنا کی مارکیٹ کو لینے کے لیے دنیا کا کون سا ملک ہے جو آج سر دھڑ کی بازی نہیں لگائے گا، تو آپ کے پاس تو اتنی طاقت ہے جتنا چائنیز مارکیٹ کے اندر طاقت ہے، آپ نے کیوں نہیں استعمال کر لی؟ اللہ کے بندے بنتے اپنے نفس کے اوپر تھوڑا کنٹرول کر لیتے. جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان کے اندر طاقتیں قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ، ان تمام کے مقابلے میں اللہ نے ایک عقل دی ہے قوہ عاقلہ، اپنی عقل کو استعمال کر لیتے. آپ قوہ عاقلہ کو استعمال کرتے، باقی تینوں توانائیوں کو ان کے توازن کے اندر رکھتے، آپ سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، پھر جیت آپ کی تھی. قرآن کریم ایک اصول دیتا ہے، فرماتا ہے اذا لقیتم فئتا، سورہ انفال، اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اگر تم کسی گروہ کے مقابلے میں میدان جنگ میں پہنچو تو فثبتوا، پہلا مرحلہ یہ ثابت قدم ہو جاؤ، فثبتوا ثابت قدم ہو جاؤ. ثابت قدم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جتنی تمہارے اندر توانائی ہے سب استعمال کر دو، اور کیا کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو اپنے مد نظر رکھو. اب خدا نے کیا کہا کہ تمہاری طاقت دشمن سے زیادہ ہونی چاہیے پھر کامیابی ہوگی؟ نہیں. اس نے کہا کہ تمہارا عدہ اور عدہ تمہارا دشمن سے زیادہ ہونا چاہیے؟ نہیں. اس نے کہا دو باتیں کرو، تم ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کو مد نظر رکھو، پھر تمہاری تعداد کم ہو یا زیادہ ہو فتح تمہیں ہی ملنی ہے. کہیں تعداد کی کوئی بحث نہیں ہے. اصل الٹا ایک اور قانون ہے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم فرماتا ہے اگر تم ہماری پیروی کرو گے تم ایک ہوگے، دشمن 20 ہوں گے، ہم تمہیں فتح دیں گے. ایک پر 20، اس کا مطلب ہے دنیا کے کفر کی آبادی 20 عرب ہو تو ہم سے جیت سکتے ہیں، ابھی صرف 4.5 عرب ہیں. ابھی اگر ہم 1.5 عرب ہیں تو وہ 4.5 ہیں، اس کا مطلب ہے 3 کے ریشو پر بھی نہیں ہے، اور خدا نے متعال نے 1 پر 20 کو جیتنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ کس صورت میں ہے؟ وہ کس کے لیے؟ وہ جو اپنے نفس کو کچلیں گے، اللہ کی بندگی میں جائیں گے، ان عبد اللہ، اللہ کی بندگی کریں گے، وجتنب الطاغوت، اور طاغوت کا انکار کر دیں گے، یہ ان کے لیے. اور جو یہ نہیں کریں گے پھر ان کو ذلت کی زندگی گزارنی پڑے گی، پھر وہ زندہ رہیں گے لیکن ذلت کے ساتھ. اچھا ذلت کیسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میری یہ ابا کا دامن پھٹا ہوا ہے نا تو یہ ذلت ہے. نہیں، یہ ذلت نہیں ہے. ابا کا دامن پھٹا ہو یا جڑا ہو، میں ناحق کے سامنے سر جھکا کر خاموش بیٹھ جاؤں، یہ ذلت ہے. یہ پھٹا ہوا ہو یا جڑا ہوا، کاش یہ سارا پھٹا ہوا ہوتا اور ہم ناحق کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہوتے تو ہم عزت دار ہوتے. ہماری غربت میں ذلت نہیں ہے، ہماری ناحق کے اوپر خاموش ہو جانے میں ذلت ہے. اللہ کا قانون ایسا ہی ہے. اچھا اب حق کے خلاف آپ بولنا چاہتے ہیں، کلمۃ الحق، حق کی بات کرو ظالم کے سامنے، آپ بولنا چاہتے ہیں، رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا اچھی لگتی ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس ساری مشکل یہ ہے اگر میرا بیٹا یہ کرے گا تو پھر تو اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا، اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا، تو بیٹا نہ کرے تو بہتر ہے. اگر میں نے یہ کیا تو میری پروموشن یہاں سے رک جائے گی اور وہاں سے رک جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لہذا میں یہ نہ کروں. تو بھی نہ کر، میں بھی نہ کروں، وہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، اور پھر اینڈ کیا ہو؟ پھر یہ کہ جب وہ فلسطین میں مر رہے ہوں ہزاروں ہزاروں تو میں آنسو بہاؤں کہ اے کاش کوئی ان کو بچا لے. اور کون بچائے؟ امریکہ مار رہا ہے تو رشیا بچا لے، امریکہ مار رہا ہے تو فرانس بچا لے. اچھا یعنی کفر مارے اور کفر بچائے، اور میں کیا کروں؟ میں اپنی جاب بچاؤں گا، میں اپنا کیریئر بچاؤں گا. اچھا ظلم مارے اور ظلم مظلوم کو بچائے اور میں خاموش تماشائی رہوں گا، تو پھر آپ بندگی کب کریں گے؟ آپ جہاد کب کریں گے؟ آپ کی باری کب آئے گی؟ ہاں باری تو آئے گی، پھر بے عزتی کے ساتھ آئے گی، کٹ کٹ کے آئے گی، سب کی آئے گی. پھر بجائے کہ بے عزتی سے مریں، بہتر نہیں ہے عزت سے کھڑے ہو کر اپنا دفاع کر لیں؟ عزت دکھاؤ. اچھا یہ عزت کون دکھائے گا؟ وہ جو دنیا سے تھوڑا اپنے آپ کو کاٹ لے گا. اب سمجھ میں آیا زہد کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، تقوی اور پرہیزگاری کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ اس کے بغیر ہم دنیا کا مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے. کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا کہ کیا کیا انسان کے اندر طاقتیں ہیں، کس طریقے سے یہ طاقتیں انسان کو ذلیل کر رہی ہیں. محنت کر لیتے ان طاقتوں کے اوپر، کنٹرول کر لیتے. مثال کے طور پر میں اپنی شہوتوں کے اوپر کنٹرول کر لوں، جسمانی لذتوں کے اوپر، کہ بھائی یہ میرے اوپر حکومت نہ کریں. ہاں کھانا تو میں نے پھر بھی کھانا ہے، آرام تو میں نے پھر بھی کرنا ہے، پانی تو میں نے پھر بھی پینا ہے، لیکن کنٹرول میں. جہاں پر خدا نے کہا ہے غیظ و غضب دکھاؤ، وہاں غیظ و غضب دکھاؤں، اپنی انانیت کی خاطر غیظ و غضب نہ دکھاؤں. جہاں خدا نے کہا مستقبل کے لیے سوچو، وہاں سوچوں، دوسروں کے سامنے مکر و فریب کرنے کے لیے نہ سوچوں. ان قوتوں کو میں کنٹرول کر لوں، اپنی قوت عقلہ کو مضبوط کر لوں، مانویت خود بخود ملے گی. آپ مانویت نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے قرب خدا نصیب ہو، آپ نہیں چاہتے دوسرے عبادتوں کے مزے لے رہے ہیں، میں اور آپ بھی عبادتوں کے مزے لیں. نماز تو پانچ وقت پڑھنی ہے، بے مزہ پڑھنی اچھا لگ رہی ہے، با مزہ پڑھنا چاہتے ہیں. بھائی کون بے مزہ نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ اچھا یہ پتا ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو جوتے پڑھیں گے، اس لیے پڑھنا تو ہے ہی. بھائی اب جب کہ پڑھنا ہی ہے تو مزے کی نماز پڑھ لو، ایسی نماز پڑھو جس میں لطف آئے، ایسی نماز پڑھو جس میں سکون آئے، ایسی عبادت کرو جس کے اندر کرنے کے بعد اپنے اندر بلندی کا احساس ہو. اب یہ کیا کہ کوڑ کوڑ کے دو رکعت نماز پڑھ لی اور یہ سوچا کہ بھائی اس میں بھی وقت ضائع ہو گیا. اور اگر آپ مزے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیجئے، آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. راستہ یہی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا آپ عمل کی دنیا سے باہر نہ نکل جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بہت سارے نظریاتی طوطا مینا اڑانے کے بعد پھر وہیں کھڑے رہ جائیں جہاں پر پہلے دن تھے. بہت ساری عمل کی باتیں ہو چکی ہیں، ویسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹس دیے جا چکے ہیں، نماز شب کا تذکرہ ہو چکا ہے. اب آپ یاد کیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تذکرہ ہوا تھا، کسی نے کیا یا نہیں کیا خدا جانتا ہے. ایک دفعہ یہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ 25 آیات قرآن کریم کی پڑھنی چاہیے. ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ جب کوئی چیز بھول جاؤ اور یاد نہ آتی ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ. اب میں بولتا جا رہا ہوں انا للہ پڑھتے رہیے گا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ سب باتیں ہوئی تھیں، یہ وہ باتیں تھیں جو عمل کی باتیں تھیں.
مثلا آج کیا باتیں ہوئیں، آج یہ باتیں ہوئیں کہ بلا وجہ میں وہ کولڈ ڈرنکس جن کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں کیوں پئیں. یقین مانے اتنے لوگ یہاں بیٹھے نا، اگر یہی طے کر لینا کہ آج سے گھر میں نہیں آئے گی، ختم. چھوٹی سی ایک موومنٹ چل نکلے گی. اچھا آپ کہیں گے یار کولڈ ڈرنک کا اگر بائیکاٹ کر بھی لیا تو ہوا، کم سے کم اتنی ہمت ملے کہ اگر ہم جمع ہوتے ہیں تو ایک بائیکاٹ کر ہی لیتے ہیں، پھر آگے کسی اور چیز کا بھی سوچیں گے. کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. میں اپنی زندگی میں ایک بات دیکھ پایا ہوں، ارادہ مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں. بہت دفعہ ہم سے کوشچنس بھی لوگ کرتے ہیں کہ تمہیں ارادہ مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں، تو میں ان سے ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ٹاسک بناؤ اور ان کو سختی سے پورا کر لو، پھر بڑے بڑے اہداف کے لیے ارادہ مضبوط ہو جائے گا. پھر بڑے بڑے اہداف کے لیے ارادہ مضبوط ہوگا. بس اگر آج آپ سے کوئی کہنا کہ اٹھو اور امریکہ کا مقابلہ کرو، اسرائیل کو کرش کر دو، آسان کہنے کے لیے کافی ہے، کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہیں، بس میں ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہے. ہمیں اپنے اوپر ایمان نہیں ہے، ہمیں اپنی طاقتوں پر یقین نہیں ہے، ہمیں اپنی قوم کی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے. اچھا، اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹاسک بناؤ، چھوٹے چھوٹے اہداف بنائیں، ان اہداف کو پورا کریں. مثال کے طور پر ابھی بات ہوئی کولڈ ڈرنک کے اوپر، اتنا جمع کے کام کریں کہ آپ کو خود سمجھ میں آئے دیکھو ہم میں طاقت ہے، ہم نے اس کو لرزا دیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان تمام ضعف کے باوجود جب آپ ہلتے ہیں تو آپ کے ہلنے سے لرزہ آتا ہے. جب آپ جمع ہو کے ہلتے ہیں، آپ یقین کرنا، یہ آپ نے چھوٹی سی ایک کوشش کی تھی اگست کے ابتدائی دنوں کے اندر، آپ نے ایک چھوٹی سی ریلی کی تھی، اس سے زلزلہ آیا تھا، اس سے یہاں بہت کچھ ہوا ہے. اور جب کبھی بھی آپ نے مل کر کوئی کام کر ڈالا ہے اللہ کے نام پر، خلوص کے ساتھ، نمائش بازی کے لیے نہیں، خلوص کے ساتھ، آپ یقین فرمائیں زلزلے آتے ہیں. پھر آپ میں طاقت ہے، آپ اپنی طاقت کو سمجھ نہیں پا رہے. اس طاقت کو بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ میں نے عرض کیا، چھوٹے چھوٹے اہداف بنائیے، ان اہداف کو پورا کریں. مثال کے طور پر اب یہ چھوٹی سی بات ہو گئی نا کولڈ ڈرنک کی، آپ اس کو پورا کر دیجیے، اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. مثلا میرے ذہن میں ایک دفعہ بات آ گئی میڈیا کے بارے میں، یہ دھوکا ہے. اچھا، ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ سادہ سی بات تھی. ایک دفعہ کہیں جاتے ہوئے ہمارے گھر والوں نے ہم سے پوچھا، یہ چینلز کوئی بچیں گے جب امام تشریف لائیں گے؟ ہم نے کہا نہیں، امام تشریف لائیں گے سارے چینل بند کر دیں گے. تو انہوں نے کہا پھر ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم امام کے آوان انصار میں نہیں بننا چاہتے، ہم بننا چاہتے ہیں. تو جو پتا ہے کہ امام کو پسند نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حقیقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بات تو صحیح ہے، جب معلوم ہے کہ امام کو پسند نہیں ہے اور معلوم ہے کہ امام آئیں گے تو بند کر دیں گے، ہم دیوانے کے ابھی سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اپنے امام سے کہہ رہے ہیں جب آپ آئیں گے تو بند کر لیں گے نا، اس وقت تک تو ہم دیکھ لیں. کیا حماقت ہے یہ وفاداری ہے؟ یہ تو غداری لگ رہی ہے. آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے کیسے سمجھ میں آ
رہی ہے.
پھر آپ کب چھوڑ رہے ہیں؟ اچھا، اگر آج آپ نے نہیں چھوڑا، مطمئن رہیے پھر آپ گئے، پھر نہیں چھوڑ سکتے آپ. متبادل بھی مثال کے طور پر. اچھا، کم از کم کام یہ کیجئے، کم از کم کام یہ کیجئے، نیوز کے علاوہ باقی سارے نکال دیں، نیوز چینلز کے علاوہ. بس آپ کیا نیوز چینل روکنا ہے مجھے، انفارمیٹو چینلز روکنا، چلیے ٹھیک ہے انفارمیٹو، میں تو وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں چونکہ مجھے یقین ہو گیا یہ بھی فحاشا میں سے. میں نے بہت سوچ لیا ہے، بہت سمجھ لیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا، یقین ہو گیا کہ یہ سب فحاشا ہے، چاہے وہ نالج کے نام پہ دے رہے ہیں، چاہے وہ انفارمیشن کے نام پر دے رہے ہیں، چاہے وہ نیوز کے نام پہ دے رہے ہیں. بہرحال آپ نیوز چینل نکال دیجئے، انفارمیشن کا نکال دیجئے. بس آپ نے کہا بھی بچوں کو کارٹون دیکھنا ہوتا ہے، چلیے صاحب وہ بھی آپ نکال دیجئے، وہ بھی آپ چھوڑ دیجئے. یعنی باقی کی کیا ضرورت ہے؟ باقی کی تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. باقی میں تو یقیناً گناہ ہے اور کوئی عقلی سبب بھی نہیں ہے. تو ایزان محتم، تھوڑی سی حجت میں بھی آپ پر پوری کر دوں، آپ کو راستہ بھی ایک دکھا دیا، چھوٹی بیماری کا تاکہ بڑی بیماری سے نکلنا ہے. یہ چھوٹی بھی بیماری ہے، یہ میں چھوڑ رہا ہوں اس کو تاکہ آپ بڑی بیماری سے نکلنا ہے. بڑی بیماری کیا ہے؟ آپ ٹی وی سے انٹرٹینمنٹ مت دیجیے، یقیناً گناہ ہے، وہ تو یقیناً گناہ ہے. اب جو کرنے کا کام ہے اور اگر آپ نے آج کر لیا تو کر لیا، اور اگر نہیں کیا تو وسلام، فارسی میں کہتے ہیں وسلام، نام تمام، لیٹر ختم ہو گیا. تو آج اگر آپ نے یہ چیپٹر کلوز کر لیا چینلز کا تو آپ کے چینلز بند ہو گئے، آپ کی جان چھوٹ گئی، ورنہ خط تو بند ہو ہی گیا ہے اور خط پڑھنے والا بھی جا چکا ہے، پھر آپ کو کبھی یاد نہیں آئے گا خدا انشاءاللہ. اچھا آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے یار گھر والوں کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے، کسی سے اگر ڈر لگتا ہے تو بتانے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے. گھر والوں کا کیا ہوگا؟ بعض جگہ پہ تو گھر والوں کے اوپر آپ کی بہت چلتی ہے، اس میں آپ چلانا نہیں چاہیں گے. بہرحال اس کا بھی ایک حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ معمولاً ہر گھر میں آج کل دو ٹی وی ہیں، آپ کا جو اپنا والا ہے اس پہ سے آپ سب اڑا دیجئے. اب دیکھیں میں نے بےمانی کا ایک اور راستہ بتا دیا، جیسے میں کیوں بتا رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی فل ایمانداری نہیں کر سکتا تو کم سے کم پارشلی کر لے. فل ایمانداری کیا ہے؟ فل ایمانداری ہے کہ ٹی وی نکال دو، ہاں ٹی وی رکھ لو اس بات کے لیے کوئی سی ڈی ڈی وی ڈی اسلامک آ گئی اس کو دیکھنے کے لیے. مثال کے طور پر کوئی ایرانی ڈش آپ نے لگا لی کہ چلو یار ٹی وی چاہیے ہمیں، چلو وہ دیکھ لینا. اب بتا میں وہ بھی نہیں دیکھتا کسی بھی وجہ سے، بار اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اتنا سخت نہ کروں کہ معاملہ بہت ہی خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جناب یاری آپ نے وہ لگا لیا، چلیے آپ نے وہ دیکھ لیا. اچھا یہ ہو گیا پکی ایمانداری کہ آپ نے کہا کہ بھائی میں نے سارے فحشہ والے چینل نکال دیے، ایک چند اسلامی چیزیں دیکھنے کی خاطر ٹی وی رکھا ہوا ہے، لیکن منحوست جو کیبل کی تھی اس سے میں نے نجات حاصل کر لی. چلیے ٹھیک ہے، یہ تو فل ہو گیا. اب کچھ لوگ جو یہ کام کر پائیں گے ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد صلی اللہ
محمد والے محمد.
اچھا اب دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں، دوسری کیٹیگری میں وہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی نیوز اور انفارمیشن اور نالج یہ تو سب مجھے چاہیے، اس کو میں بچا لیتا ہوں، اور ایک بچوں کے لیے کارٹون بھی چاہیے، چلیے وہ بھی آپ نے بچا لیا، باقی سب نکال دیتا ہوں. چلیے یہ دوسرا لیول ہے کہ آپ نے وہ سارے نکال دیے اور ان کو آؤٹ ٹیون کر دیا، ان کی ٹیوننگ آؤٹ کر دی آپ نے، اور بچوں سے کہہ دیا بھائی اب دوبارہ اس کو ٹیون نہیں کیجیے گا آپ لوگ، اور وہ جو باقی تھے وہ آپ نے رکھ لیے اچھے وقت کے لیے کہ جب ہم سے زیادہ سخت کوئی مولوی آئے تو وہ بھی نکلوا لے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا یہ صاحب دوسرا لیول ہو گیا. تیسرا لیول کیا ہوا؟ آپ نے کہا بھائی میں گھر والوں سے لڑ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے آپ نہیں لڑ سکتے، کوئی بات نہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم من النار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور آپ نے کہا کہ نہیں میں ان کو آگ میں دھکیلتا دیکھ رہا ہوں اور خوش ہوں، رضی آپ کی، کوئی بات نہیں. تو آپ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ کم سے کم وہ ٹی وی جو آپ کا پرسنل ہے، بس آپ کے بیڈ روم میں لگا ہوا ہے، اس میں سے آپ سارے فحشہ پہ مبنی چینل نکال دیجئے. تو اس میں جو ایک دو کرامت، چند ایک دو چار کرامت آپ کے رہ گئے ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیجئے اور باقی سب کو نکال دیجئے. ٹھیک ہے، اچھا اب میں آخر میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، اس چیپٹر کو میں کلوز کروں، وہ یہ کہ اگر سب نکال دیے اور بالکل ٹی وی نہیں دیکھا تو کیا کچھ محرومیت آئے گی؟ ہاں ہفتہ دو ہفتہ محرومیت آئے گی، ہفتہ دو ہفتہ احساس ہوگا کہ کچھ کم ہو گیا، اور مثلا کوئی زندگی کا مزہ کم ہو گیا ہے، سب کچھ یہ سب ایسا لگے گا. لیکن اگر آپ انفارمیشن اور نالج کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے نیٹ اور پتہ نہیں اخبار اور یہ سب، یہ بہت ہیں، ان سے کوئی آپ کو کمی حاصل نہیں ہوگی. میں تو دو تین سال سے تجربہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی کمی حاصل نہیں ہوئی ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کام کے اندر. اچھا اور جو بہت بڑا پازیٹو فائدہ ہوگا، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں یہ بات، مجھے کہ جس دن آپ ٹی وی کا بلیک آؤٹ کریں گے آپ کو عبادتوں میں مزہ آنا شروع ہوگا، اس دن آپ کو مزہ آنا شروع ہوگا. کیوں؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ جتنا میوزک سنیں گے اور جتنا فحشہ دیکھیں گے عبادت کا مزہ ختم ہو جائے گا. اچھا اب آپ کہیں گے ہم تو میوزک سنتے ہی نہیں، یہ جو آپ ایڈز میں سنتے ہیں یہ حلال میوزک نہیں ہے، یہ ہم نے حلال بنائی ہے، یہ ہے نہیں یہ حلال، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مجبوراً سن رہے ہیں. کون سی مجبوری ہے بھائی؟ بس ہے ایک مجبوری، یہ سب کارآمد ہے نہیں آپ کے لیے. تو ابھی اگر بات یہ تھی نا کہ ہم بندگی کریں، اللہ کی بندگی کریں جس میں مزہ آئے، تو مجھے یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ جب تک یہ ٹی وی چل رہا ہے، یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ایک ہفتے عبادت کریں، نماز شب پڑھیں، اپنی معنویت پر جدوجہد کریں، آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھ لیں، سب برابر ہو گیا، آپ کبھی بھی نماز میں مزہ نہیں لے پائیں گے. مطمئن ہو جائے گی. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ کی خدمت میں پورے سکون سے عرض کر رہا ہوں, آپ کبھی بھی عادت میں مزہ نہیں لے پائیں گے جب تک یہ منوست آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے. اس حقیقت کو انشاءاللہ خدا آپ کو بھی سمجھائے, آپ بھی اس کا ادراک حاصل فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد.
اچھا, اب آپ نے دیکھا کہ کیوں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اپنے دور کے ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور شروع کر کے پہلا جملہ یہ کہتے ہیں کہو کہ لا الہ الا اللہ. یہاں سے شروع کرو. کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر فرعون سے لڑنا ہے تو جب تک قوم کو خدا پہ یقین نہیں ہوا یہ فرعون سے نہیں لڑیں گے, یہ اینڈ ٹائم پہ غلطی کر دیں گے. تو وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کی بندگی بڑھتی رہے. یہی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے, اور یہی تمام کامیاب تجربوں کے ساتھ ہے. جتنوں نے بھی کامیاب تجربے کیے ہیں انہوں نے اللہ کی بندگی پہ کام کیا ہے. اور میں شاید 6-7 دفعہ سے زیادہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, پہلے کام کیا کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے 25 سال تزکیہ نفس کیا پھر انہوں نے مقابلہ کیا. نہیں, پہلے کا مطلب پرائرٹی ہے, اس کو پرائرٹی دی ہے اور ساتھ ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا, تب ان کو کامیابی نصیب ہوئی ہے. ہم اور آپ کو بھی کامیابی چاہیے, ہم اور آپ کو عزت چاہیے اس پاکستان کے اندر. چاہتے ہیں دین کہیں ترقی کرے, چاہتے ہیں دین کہیں واقعا اپنے اس مقام کو حاصل کرے جس کی خاطر واقعا خون بہایا اور جان دی گئی اور بنا ہے. یہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اچھا, اب خدا کا قانون ایسا ہے کہ اس نے مثال کے طور پر روایات نے بیان فرمایا, روایات نے کہا خدا نے سچے کی بات میں تاثیر رکھی ہے. ابھی اللہ کے قانون ہے, پر اسرار قوانین ہے خدا کے, کچھ بہت پیچیدہ قوانین ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آتے اور خدا نے مطالعہ کے 100% سالڈ قوانین ہے. مثال کے طور پر کیا فرمایا, خدا نے سچے کی بات میں تاثیر رکھی ہے. اچھا, ہم سمجھ رہے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر بڑا ہوگا تو تاثیر زیادہ ہے, چینل بڑا ہوگا تو تاثیر زیادہ. نہیں, خدا کہہ رہا نہیں ہے, چینل تو سارے جھوٹے ہیں, جو سچ بولے گا اس میں تاثیر ہے. اب آپ کا لاؤڈ اسپیکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آپ اپنی بات سچ کریں, اس میں تاثیر رکھیے خدا نے بتایا. آپ اس ان تمام قوانین کو کشف کرنے کی کوشش کریں. یہ کشف کیسے ہوتے ہیں, خدا پہ یقین کیسے بڑھتا ہے. آپ اور میں پہلے دن سے یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ بھائی خدا نے مطالعہ پہ یقین نہیں ہے, اس نے مقابلہ نہیں ہو پا رہا. کیسے بڑھتا ہے یہ یقین؟ زندگی کے تجربوں سے. زندگی کے تجربوں سے, زندگی سکھاتی ہے انسان کو. مثلا ایک جگہ آپ نے خدا نے مطالعہ پر بھرپور انحصار کیا اور ایک کام کو انجام دیا اور اس کا معجزاتی اثر دیکھا, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا اثر دکھا رہا ہے. اور چند دفعہ آپ اس کام کو انجام دیتے چلے گئے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کاش یہ جملہ ہمیں ہضم ہو جائے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. طاقت ساری خدا کے پاس ہے, قدرت ساری خدا کے پاس ہے. کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں. ہم ایک دفعہ یہ سمجھ گئے نا, پھر کسی ظالم سے نہیں ڈریں گے, پھر کسی ظلم کرنے والے کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, پھر اپنی بات کہنے سے نہیں ڈریں گے. کیوں؟ یقین ہو جائے گا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اچھا, مجھ جیسا مولوی کہاں سے شروع کرے؟ میں اپنی مثال سے شروع کرتا ہوں نا. بس مجھ جیسا مولوی سب سے پہلے اس بات سے شروع کرے کہ ٹرسٹیوں کے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں ہے. بھائی پڑھنے والا ڈرتا کس چیز سے؟ یا پتہ نہیں اگلی دفعہ پڑھوائیں گے یا نہیں پڑھوائیں گے, اسی سے ڈرتا ہے نا مولوی. پڑھنے والا اسی سے ڈرتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں پڑھوائیں گے نہیں پڑھوائیں گے. بس اب کوئی مسجد میں اگر نماز پڑھ رہا ہے کس بات سے ڈر رہا ہوتا ہے؟ اگر اس کے ایمان میں کمی ہوئی کہ مثلا ٹرسٹی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے, نکال تو نہیں دیں گے. اچھا, اگر یقین ہو جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹرسٹی چاہیں یا نہ چاہیں ہوگا وہی جو خدا نے چاہا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ میری زندگی کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. جو خدا چاہے گا, ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن. دعائے القمہ کے الفاظ ہیں, زیارت عاشورہ کے بعد دعائے القمہ ہے نا, بہت خوبصورت دعا ہے, بہت اچھی دعا ہے. آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. ما شاء اللہ کان, جو خدا چاہے گا وہ ہوگا, و ما لم یشاء لم یکن, جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا.
چاہے گا تو ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے پناہ لی ہے ماشاء اللہ میں، میں نے ماشاء اللہ میں انحصار کر لیا ہے، میری ساری تکیہ گاہ ساری پناہ کس پر ہے؟ جو خدا چاہے بس، پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یقین فرمائیے، آپ تجربے کریں اپنی زندگی کے اندر، کسی چیز کو جو ظلم کے ذریعے آپ کو مل سکتی تھی چھوڑ دیں، پھر دیکھیے خدا عدل کے ذریعے کیسے آپ کو دلوائے گا. خدا کے نام پر
اللهم صل على محمد آل محمد.
جی جتنے ظالم ہیں کس بات کے اوپر مر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ان کو شہرت ملے، اسی بات میں مر رہے ہوتے ہیں نا، شہرت ملے لوگوں کے اندر، حکومت کریں یہ لوگ، یہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں. خدا نے متعال کی خاطر اگر آپ ظلم سے گزر جائیں، پھر دیکھیے خدا عدل کے ذریعے کیسی شہرت دلوائے گا. اچھا اب ایک بات سوچیے گا، اتنے ظالموں نے محنت کی، اتنے ان لوگوں نے جان ماری، کسی کو نصر اللہ کے برابر شہرت ملی؟ نہیں ملی. اس نے صرف عدل کیا، شہرت بھی مل گئی. انہوں نے اتنی جان ماری کہ ہماری طاقت بنے طاقت بنے، ان کو کچھ طاقت نہیں ملی، اور اس سید نے صرف عدل کیا، اس کو طاقت مل گئی. آنکھوں کے سامنے ہے نا. اچھا طاقت ملنے کا لبنان میں رہتے ہوئے کوئی امکان تھا؟ نہیں. عالمی شہرت ملنے کا لبنان میں رہتے ہوئے کوئی امکان تھا؟ نہیں تھا. مل گئی نا، کچھ ثابت نہیں ہوا اس سے؟ سب کچھ ثابت ہو رہا ہے. یہ خدا نے ہمیں بہت اچھے ٹائم میں رکھا ہوا ہے. یہ زمانہ حجتوں کے پورا ہونے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے. صرف بیدار ہو جانے چاہیے، بیدار ہونا چاہیے. کفر کا نظام شکست کھا رہا ہے، عدل کا نظام اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے، خدا کے کام تقسیم ہو رہے ہیں. کوئی ہے جو کہ خدا میں تیرا کام کرنے کو تیار ہوں؟ خدا کے کام تقسیم ہو رہے ہیں. میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، اپنی بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے، کہ اس وقت خدا کا آفس کہہ رہا ہے جابز آر اوپن. کوئی ہے جس کو جاب چاہیے ہو؟ اس وقت خدا کا کارخانہ کہہ رہا ہے کہ ہم کام کے موڈ میں ہیں، جس کو جاب چاہیے اندر آ جائے. اس وقت کام بٹ رہے ہیں. آپ ایسا نہ ہو میں اور آپ کہیں اور کام کر رہا ہوں، تو بھائی کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو کفر سے بے روزگار کر لیں، تاکہ ایمان میں روزگار مل جائے. اس وقت اپنے آپ کو کفر سے ریٹائر کر لیں، تاکہ آپ کو فریش جاب مل جائے ایمان کے اندر. کچھ کر لیجئے اس وقت، اپنے آپ کو تبدیل کیجئے. جو آپ جانتے ہیں وہ جرم سب سے بڑا جرم ہے، کوئی جرم اس سے بڑا جرم نہیں ہے جو آپ جانتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی یہ نہ کہ مثال کے طور پر فلانی نعوذ باللہ تعالی ام الخبائث شراب پیتا ہے، میں تو شراب نہیں پیتا. جو آپ جانتے ہیں کہ گناہ اور کر رہے ہیں وہ اس سے بدتر ہے. اصل مولا سے پوچھا کہ مولا گناہ کبیرہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ جو جانتے بوجھتے کیا جائے، خدا پہ جرات دکھاتے ہوئے کیا جائے، پھر مکروہ نہیں رہے گا، وہ گناہ کبیرہ ہے. پھر کیوں؟ جانتے تھے کہ گناہ ہے پھر بھی کیا، کیوں جرات دکھائی خدا کے سامنے؟ وہ گناہ بڑا گناہ ہے. اور اس بڑا گناہ سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا، اللہ کا قانون ہے. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، کہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کو روک لیں کسی طریقے سے، باقی سب حل ہو جائے گا، باقی سب خدا کر دے گا. یہ تو وقت ایسا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کرو، مجھے کام کروانا ہے. اس وقت خدا نے کام کروانا ہے، ہر وقت کروانا ہے. اس وقت ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے دنیا کے اندر نظام کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ دو سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے شیعت کے پاس، اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس اتنی طاقت ہو جائے گی، اسرائیل کو ہرا لیں گے؟ نہیں سوچ سکتے تھے. حماس سوچ سکتا تھا کہ دو سال پہلے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ اسرائیلی آرمی اس کے اندر نہیں آ پائیں گے؟ روک لیا نا انہوں نے. پہلے ہم سمجھ رہے تھے حزب اللہ نے روکا، کتنا بڑا کارنامہ کیا، اب تو حماس نے بھی روک لیا. اسرائیل کی آرمی کی ناک رگڑ دی ان بیچاروں نے، ان کا تو بلاکیٹ تھا بیچاروں کا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، پھر بھی ناک رگڑ دی. کس طاقت کی بنیاد پہ؟ یہی کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں مانتے کسی خدا کو،
سوائے خدا معبود کے. بس یہ فتح نصرت ہے. کوئی اسلحہ نہیں ہے حماس وغیرہ کے پاس, کوئی سوفسٹیکیٹڈ ویپن نہیں ہے ان کے پاس. آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں, دنیا کے کسی الزام لگانے والے نے الزام نہیں لگایا کہ حماس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے. ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس, تو پھر مقاومت کیسے کی؟ اب بھی یقین نہیں آتا خدا کے قوانین پر. یہ خدا کے قوانین اس طرح سے بنے ہوئے ہیں, یہ بندگی سے طاقت دے رہے ہوتے ہیں, ان میں بندگی سے طاقت ہے. یعنی مثال کے طور پر ان لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے سپاہیوں نے نماز نہیں پڑھی تو ہم شکست کھا جائیں گے, کیونکہ بندگی میں فتح ہے اور خدا کی نافرمانی میں فتح نہیں ہے. اذا لقیتم فئتن فثبتوا واذکروا اللہ کثیرن, اللہ کو اپنے مد نظر رکھو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, لعلکم تفلحون. اور اگر تم ذکر خدا نہیں کرو گے پھر کامیابی نہیں ملنی ہے, ذلت میں نہیں. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا, اور جو ہمارے ذکر سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کی زندگی سخت ہوتی چلی جائے گی. قرآن ہے یہ, ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھی یہ باتیں. تو احسان محترم, طاقت آپ کے پاس ہے, سب کچھ آپ کے اور ہمارے پاس ہے. اب سب کچھ میں نے کیوں کہا طاقت کی بات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں حجت خدا کے ماننے والے ہیں, باقی لوگ حجت خدا کے ماننے والے نہیں ہیں, اور حجت خدا کے پاس سب کچھ ہے. کائنات کا محور وقت کا امام ہوتا ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. اپنی عظیم شان طاقت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ صرف ایک مشکل ہے, ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم ان کو خوش کر پائے یا نہیں کر پائے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ جگہوں پر ان کو خوش نہیں کر رہے. بس یہ یقین اگر ادھر سے تبدیل ہو جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ نہیں, ہم نے اللہ کے نمائندے کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی, پھر یقین مانیے آپ کی طاقت کہیں سے کہیں. یہ خدا کا نظام ہے, یہ خدا کا نظام ہے, اس میں استثناء نہیں ہے. یہ ہر ایک کو کامیابی دینے کو تیار ہے. آپ کو اور مجھے کامیابی کیوں نہیں ملے گی؟ اس بات پہ توجہ فرمائیے. ہماری آرائز تمام مجموعے کے ساتھ اختتام پہ پہنچ رہی ہیں. اس فکر کے ساتھ رہیے گا کہ آپ کا کام شروع ہونا چاہیے. اب آپ کا کام شروع ہونا چاہیے. اپنی زندگی میں غلط اور صحیح کو تشخیص دیجئے. خدا نے آپ کو معرفت دی ہے, آپ کو حب اہل بیت سے نوازا ہے, اس کے صدقے میں آپ کو معرفت ملے گی. صحیح اور غلط کو تشخیص دیجئے. جب آپ نے ایک غلط کا مقابلہ کر لیا, گویا دو صحیح پہچاننے کا راستہ آپ کے سامنے کھل گیا. اور اگر آپ نے ایک صحیح کو جانتے بوجھتے ترک کیا, جو دو صحیح پہلے سے جانتے تھے وہ بھی نظروں سے بوجھل ہو جائیں گے, تو جہالت کا دروازہ کھل جائے گا. بس عمل کریں گے علم مرے گا, عمل ترک کریں گے علم ختم ہوتا چلا جائے گا, قوم جاہل ہو جائے گی. اس خاطر ہم یہاں پہنچیں اپنی بے عملی سے. آپ علم کر عمل کریں, آپ کا علم بڑھنا شروع ہو جائے گا, خود بخود خدا نے متعال کے درس آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. اور آپ کا جب علم بڑھنا شروع ہو, اس عمل کے ساتھ آپ کا عمل اور بڑھے گا, پھر آپ کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی. یہ خدا نے متعال کا قانون ہے. اور اگر آپ کو اور ہمیں اس کی مثال دیکھنی ہے تو اہل بیت کے شاگردوں میں دیکھیں. خود اہل بیت کی تو گفتگو ہی کچھ اور ہے, شاگردوں میں جا کر دیکھیں. دیکھیں ان کے شاگرد کن حالتوں میں جانے دے رہے تھے کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا ان کا نام, لیکن خدا نے بچا لیا. ابھی اپنے آپ سے ایک بات پوچھیے گا, یہ شعرا خاص کر میسم تمار کا تذکرہ کیوں اتنا زیادہ کرتے ہیں؟ بھئی اگر جان دی ہے تو دوسرے لوگوں نے تو جان دی ہے. ہاں, میسم تمار نے 3 دن سسک سسک کے جان دی ہے. سولی پہ چڑھنے کا مطلب میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں. سولی کا مطلب پھانسی نہیں ہوتا تھا, سولی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک لمبے سے تنے کے اوپر باندھ دیا جائے گا اور کمر میں ایک خنجر گھوم دیا جائے گا, اور اس حالت میں اس کو سورج کے رخ پہ چھوڑ دیا جائے گا. 3 دن لگ جاتے تھے مرتے مرتے. یہ تھی سولی. سولی پھانسی نہیں ہوتی, پھانسی میں تو 3 منٹ میں آدمی مر جاتا ہے. ان کو سولی لگی تھی. 3rd دن اتار کر زبان کاٹی گئی تھی, 2rd دن ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تھے. ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے تو تاکہ خون سارا نہ بہ جائے, تو اس کو سی دیتے تھے تاکہ سارا خون نہ بہ جائے. یہ میسم تمار ہے. کیوں اس کا نام اتنا ہے؟ کیوں تمام شعرا ان کے نام سے تذکرہ کر رہے ہیں؟ جان دی ہے, سسک سسک کی جان دی ہے, اس کے باوجود امیر المومنین کا نام لیا ہے، حجت خدا کا نام لیا ہے. اللہ نے احترام رکھ دیا ہے اس کے لیے جو حجت خدا کا نام لے گا، اس کے لیے احترام رکھ دیا. جو جتنا وقت کے امام کا ذکر کرے گا با عمل، اور جتنا وقت کے امام کا نام لے گا با عمل، اس کا احترام بڑھے گا، کوئی نہیں گھٹا سکتا. تو خدا کا قانون ہے جس کے اوپر یہ 1400 سال گواہی دے رہے ہیں. جس نے حجت خدا کا قرب حاصل کیا اس کو عزت ملے گی. آپ کے سامنے حجت خدا کی ذات مقدس ہے، آپ مقرب بن جائیے، آپ کو عزت ملے گی. کون سی عزت ملے گی؟ وہ عزت ملے گی جس کو دنیا تو کیا فرشتے بھی جانتے ہیں، پھر یہ دنیا تو شاید کم جانتی ہے، فرشتے زیادہ جانتے ہیں، پھر وہ عزت ملنی ہے پھر. اور وہ اتنی عظیم الشان عزت ہے کہ پھر اس کے سامنے سب کچھ کم ہے. کیوں حبشی غلام جان جان دے رہا ہے، جس کو مولا خود کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، لیکن کہہ رہے ہیں میں جان دوں گا. اس بات کو اپنے لیے کمی سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے کیوں کہا گیا کہ جان نہ دو. چاہتے ہیں جان دیں، کیوں؟ ان کو پتا ہے عزت ملنی ہے، فخر ملنا ہے. اور سید الشہداء کا معاملہ کچھ ایسا ہے، نہیں معلوم 12 ائمہ میں سید الشہداء کا معاملہ کیسا ہے، لیکن ایک بات پتا ہے کہ سید الشہداء کے معاملے میں کچھ ہے جو انتہائی غیر معمولی ہے، انتہائی غیر معمولی ہے. تمام 12 ائمہ کے اندر سید الشہداء کی ذات وہ ہے جس کے اوپر سب گریا کرتے ہیں، سب روتے ہیں، پتہ نہیں کیا مقام ہے. 14 معصوم ہیں اور 13 معصوم سید الشہداء پہ روتے ہیں، پتہ نہیں کیسا مقام ہے. کوئی غیر معمولی راز سید الشہداء کی ہستی میں ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن اتنا پتہ ہے شب جمعہ سب کربلا پہنچتے ہیں. اب شب جمعہ ہے اس وقت، آج سب کربلا میں ہیں، یہیں پہ بیٹھے بیٹھے شاید میں اور آپ اپنی لڑکھڑاتی زبانوں سے کہیں گے مولا کربلا ہوتے تو آپ کے ظاہر ہوتے، کربلا ہوتے تو آپ کے ظاہر ہوتے. اور اگر آج کی شب کربلا ہوتے تو کس کا تذکرہ کرتے؟ اگر آج کی شب کربلا ہوتے تو زنجیر بستہ پر زندہ حسین کا تذکرہ کرتے، تو کو زنجیر میں مبتلا ان کے فرزند کا تذکرہ کرتے، سید سجاد کی عظمت کا گیت گاتے، سید صابرین کا تذکرہ کر دیتے کہ کس طرح صبر کر رہے تھے اور جہاد کر رہے تھے. ایک روایت نے لکھا کہ شام غریباں ختم ہوئی، اگلے دن سید سجاد کا جہاد شروع ہونا تھا، ساری رات کہتے رہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا وعدنا. یہ سید سجاد کی ذات ہے، ایک کیسی عظیم الشان ذات ہے جس کو لیے وہ شاعر کہتا ہے سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستورے کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو، یہ پاؤں ستورے کعبہ ہے زنجیر کسے پہناتے ہو. سید سجاد کا صبر، سید سجاد کی عظمت، اپنے تمام صبر کے ساتھ، اپنے تمام عظمت کے ساتھ مدینے کے بازاروں میں تشریف فرما ہوتے تھے، کسی قصاب سے کہتے تھے تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا، ارے میرا باپ بھی ہاتھ مارا گیا، میرے بھائی بھی ہاتھ مارے گئے. سید سجاد کا، سید سجاد کا نوحے پڑھنا، سید سجاد کا مرثیے پڑھنا، اور سید سجاد کا غم کتنا ہے. سید سجاد کا غم منحال سے کہتے ہیں، فرمایا منحال اشاب اشاب اشاب، شاب ہے، شام غم کی جگہ ہے، شام مصیبتوں کی جگہ ہے. سید سجاد نے بہنوں کی بردگی بتائی، سید سجاد نے بچوں کی مظلومیت بتائی، لیکن سید سجاد نے ایک جملہ نہیں فرمایا. پانچویں امام اپنے والد کو غسل و کفن دیتے ہوئے اچانک اباما اتار کے باتیں شروع کر دیتے، لوگ نزدیک آتے کہتے مولا امام محمد باقر کیا پیش آیا، کہا میں نے اپنی باپ کی بیڑیوں کی شکل دیکھ لیے.
وزيالم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبوا. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، اس دنیا میں ان کی زیارت، اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار، تو نے شب جمعہ گناہ گاروں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے. پاک پروردگار، تجھے سید سجاد کے بہتے ہوئے خون کا واسطہ ہے. پاک پروردگار، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، تجھے سید سجاد کی مظلومیت کا واسطہ، انہوں نے جو ظلم کے خلاف جہاد کیا اس کی عظمت کا واسطہ ہے. پاک پروردگار، لشکر اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، تجھے اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ ہے. پاک پروردگار، دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں عزاداری میں مشغول ہیں، پاکستان کے مختلف خطوں میں، پارا چنار میں، ہنگو میں، ڈیرہ اسماعیل خان، کوئٹہ اور پاکستان کے مختلف حصوں میں، دنیا کے مختلف مقامات پر، اے پاک پروردگار، ان عزاداران سید الشہداء کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اگر قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار، تو نے کائنات کا محور اپنی حجت کو قرار دیا ہے. پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں زندگی دی ہے. پاک پروردگار، تو نے ہمیں جان کی نعمت دی ہے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے ہمارے کسی بھی اچھے عمل کا واسطہ، اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.